الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين ليعرض إلى الحجاز كما تعرض الحية إلى الحجرها وليعلكن أن الدين من الحجاز مأكل أربية من الرأس الجبل إن الدين بدا غريبا وسيعود كما بدا طوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین حجاز کی طرف سمٹ آئے گا. پہلی حدیث میں مدینہ منورہ کی عظمت کے باعث صرف مدینہ منورہ کا نام لیا گیا تھا, اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کا لفظ استعمال. حجاز اس پوری وادی کو کہتے ہیں جس میں دونوں حرمین شریفین آ جاتے ہیں. جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے اور جگہ پکڑے گا حجاز میں, جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑتی ہے. دین ابتدا میں اجنبی شروع ہوا تھا اور جس طرح شروع ہوا تھا ویسا ہی ہو جائے گا. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اجنبی سے ہو جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے جو میری بعد میری اس سنت کو تازہ کریں گے جسے لوگ بگاڑ دیں گے؟ اب کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث میں زیادہ تفصیل فرما دی گئی کہ روئے زمین پر نام کے مسلمان بھی ہوں گے, اسلامی ریاستیں بھی ہوں گی, بادشاہتیں بھی ہوں گی, لیکن مسلمانوں کی حکومتیں ہوں گی, اسلام کی حکومت نہیں ہوگی, دین کی حکومت نہیں ہوگی, دین پر عمل درآمد نہیں ہوگا سوائے حجاز کے. حجاز میں دین واپس آ جائے گا, سمٹ کر آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں آ جاتا ہے. یا شکاری سے بھاگ کر پہاڑی بکری یا ہرن یا غریال جس طرح پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے, پناہ ڈھونڈتا ہے, اپنی بچت کا اہتمام کرتا ہے, اس طرح دین حجاز میں آ جائے گا کہ دنیا میں مثال شکار سے دی گئی ہے کہ لوگ دنیا میں دین کا بھی شکار کریں گے. یہ دین کا شکار کیا ہوگا؟ کیوں پہاڑی بکری کی مثال دی گئی ہے؟ ایک ہوتا ہے دین پر عمل نہ کرنا, یہ ایک الگ بات ہے. دین کا شکار یہ ہے کہ جو چیزیں دین میں نہیں ہیں انہیں دین کہا جائے, سنت کو مٹا کر بدعت کو رواج دیا جائے اور اسے ثواب اور دین کہا جائے, رواجات کو رسومات کو دین کا درجہ دے کر انہیں عبادت قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے جو کرتے ہیں یہ بڑے اللہ کے مقبول بندے ہیں, جو یہ رسم نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں. تو شکاریوں سے بچ کر دین کو تباہ کرنے والوں سے بچ کر، دین کو بگاڑنے والوں سے بچ کر دین حجاز میں سمٹ آئے گا۔ سانپ اپنے بل میں کیوں جاتا ہے؟ جان بچانے کے لیے، پناہ لینے کے لیے۔ تو دین بھی اپنی حفاظت کے لیے حجاز میں آ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 56-57 کے قریب مسلمانوں کی ریاستیں ہیں۔ کفار کو تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے تو اسلام قبول نہ کیا، وہ تو ہیں اسلام کے مخالف، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وہ تو عہد نبوی میں آل صاحب صلات و السلام میں بھی کرتے تھے، خلفاء راشدین کے عہد میں بھی کرتے تھے، شروع سے آج تک کر رہے ہیں، وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دین کا شکار تو یہ ہے کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ بے دینی کا نام دین رکھ دیں گے، رسومات اور رواج کو دین کہیں گے اور سنتیں اور دین کے احکام کو چھوڑ دیں گے۔ ایک سادہ سی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضامیر کو حرام قرار دیا، یہ ساز، یہ باجے گاجے، یہ ہارمونیے، تبلے، ہر طرح کے ساز حضور نے حرام قرار دی۔ اب مسلمان کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ آپ تقابل کر کے دیکھیں نا کہ حضور فرماتے ہیں حرام ہے، روح کے لیے زہر قاتل ہے۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے یہ زہر ہے، منع ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے جی یہ تو روح کی غذا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول کر، جھوٹے قصے بنا کر، جھوٹ بول کر میں لوگوں کو ہنساتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ آج ہم اسے فنکار کہتے ہیں اور اس کی عزت ہے، اہل علم کی، علماء کی، دیندار لوگوں کی، شرفاء کی وہ عزت نہیں جو ان بھانڈ کی اور ڈوموں کی عزت ہے فنکار کہہ کر۔ عبادات چھوٹ گئی ہیں، رسومات آ گئی ہیں، گیارہویں شریف آ گئی ہے، میلاد، جشن میلاد آ گیا، یہ سارے کیا ہیں؟ دین کے نام پر رسومات کو رواج دے دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی ہے جو نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو غرباء کون ہوں گے؟ اس سے یہ مطلب نہیں کہ جو مالی طور پر غریب ہوں گے، جو اجنبی لگیں گے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں اوپرے لگیں گے، کہ یہ عجیب لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ یعنی دین پر عمل کرنا عجیب لگے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے، لوگ سارے اس طرح کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کا حلیہ یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ تو فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو، خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو اس عہد میں میری ان سنتوں پر عمل کریں گے جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا، مسخ کر دیا، ان کی جگہ بدعتیں کھڑی کر لیں، رواجات کھڑے کر لیے۔ چونکہ ہر بدعت سنت کی عمارت کو گرا کر بدعت کھڑی کی جاتی ہے۔ تو بندہ یا لوگوں کی خوشنودی چاہے یا اللہ کی، تو اکثریت اللہ کی رضا چاہتی ہے مگر لوگوں کی خوشنودی کے ساتھ۔ لوگ ایسا نہ کہیں، لوگوں نے آپ کا حساب لینا ہے، لوگوں نے آپ کو اجر دینا ہے، لوگوں نے کیا کرنا ہے، لوگوں نے بھی اپنا حساب دینا ہے۔ دین کے معاملے میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک بات مد نظر رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہو، اللہ اس سے قبول کرے، اللہ کا رسول اس سے راضی ہو. کوئی اس سے خوش ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا نا. تو فرمایا فَتُوبَ لِلْغُرَبَا، یا غریب کا معنی مالی طور پر غریب نہیں ہے، اس عید کے رسوم و رواجات، اس عید کے معاملات میں وہ عجیب سا لگے، غریب سا لگے، جیسے پردیسی کوئی ہوتا ہے جسے کوئی جانتا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، وہ عجیب سا لگتا ہے یہ کون ہے. اس طرح دین پر عمل کرنے والا عجیب، یہ کیسا آدمی ہے، یا اس کا حلیہ کیسا ہے، یہ وضو کرتا رہتا ہے، یہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کیسا عجیب آدمی ہے، اس دور میں تسبیح لیے پھرتا ہے، یہ لوگوں نے کتنے خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہیں، اور کس طرح کا کوٹ ہے، کس طرح کا سوٹ ہے، کتنی قیمتی چاہیے. وہ ایک پھٹی ہوئی لیڈ سی ہوتی ہے، اتنی سی، وہ پتہ نہیں 50-50 ہزار کی، 18-20-20 ہزار کی آتی ہے، کمال ہے. تو اس عہد میں جو عجیب لگے، اجنبی لگے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے فرمایا اس کو مبارک ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے میری وہ سنتیں جو لوگ بگاڑ رہے ہوں ان کو وہ زندہ کرے. ون عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حضو نال بن نال حتی ان کان منہم من اطاع امہ علانیتا لکان فی امتی من یسنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا وتفرق امتی علی ثلاث و سبعین ملتا کلہم فی النار الا ملت واحدہ قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي وفي روايه احمد وابي داود عن معاويه سنتان مسبون في النار واحده في الجنه وهي جماهير الجماعه فانه سيخرج في امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى القلب لصاحبه لا يبقى منه الكم ولا مفصل الا دخله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ اللہ اللہ، کیا نگاہ پاک تھی کہ 1500 سال کے بعد اس عہد کے لوگوں کو، ان کے مزاج کو، ان کی سوچ اور فکر کو دیکھ رہی، خبر دیتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ وہی کرے گی جو بنی اسرائیل کریں گے، یہود و نصارہ جو کریں گے وہی میری امت کے لوگ بھی کریں گے. حرکات وہی ہوں گی، لباس انہیں جیسا ہوگا، شکلیں انہیں جیسا بنائیں گی، حتیٰ کہ اعمال اور کرتوت بھی وہی کریں گی جو وہ کریں گے، جو گناہ وہ کریں گے یہ بھی وہی کریں گے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پیروی کریں گے یہود و نصارہ کی نال و بن نال، جس طرح موچی دونوں پاؤں کے جوتے ایک دوسرے سے ملا کر سے ایک جیسے کر کے سیتے ہیں، جب تلوے بناتے ہیں نا موچی چمڑا کاٹ کے، تو دونوں کے ایک دوسرے پہ رکھ کے برابر کرتا ہے، دائیں پاؤں کا بائیں پاؤں کا، وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کے کونے کھدرے بالکل ایک جیسے کر کے پھر ان پر جوتے بناتا ہے. فرمایا جس طرح وہ کریں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ اعلانی یا بدکاری کرے گا تو یہ میری امت کے لوگ بھی ماں کے ساتھ بدکاری کریں. علماء نے اس کی کچھ تعویلیں لکھی ہیں, میں شروع میں جو شرح لکھی ہیں کہ یہ سگی ماں سے تو مشکل ہے, شاید ستیلی ماں سے, وہ پتہ نہیں کس دور کی لکھی کے بات ہے. آج کل تو سگی ماں سے لوگ اعلانیہ کرتے ہیں, مغرب میں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ بہن بھائی یا ماں بیٹا بدکاری کریں, تو یہ کوئی عجیب بات نہیں. اسرائیلیوں میں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. قانوناً سسر بہو سے شادی کر سکتا ہے, باپ بیٹی ہیں نا شرن, تو ساس داماد سے شادی کر سکتی ہے, یہی قانون ہے نا. یعنی قانوناً بھی اجازت ہے, ان ملکوں کے قانونوں میں بھی اجازت ہے, عملاً بھی کرتے ہیں, فرمایا یہ بھی کریں گے. اور حضور نے فرمایا ان کے تو 72 فرقے بنے تھے بنی اسرائیل کے, یہود و نصارہ کے, میری امت کے 73 بن جائیں گے. ایک کے سوا سب لوگ میں جائیں گے. یہ جو کردار ہوتا ہے یہ مظہر ہوتا ہے عقیدے کا, ایمان کا. اعمال ایمان کا اظہار کرتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے جی یہ زہر ہے اس پانی میں, اس میں زہر ملا ہوا ہے, لوگوں اس پانی میں زہر ہے, وہ پانی بے تکلف پی رہا ہے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. زہر ہوتا تو خود کیوں پیتا. ہم جب دوسروں کو بتاتے ہیں یہ گناہ ہے یہ برا, یہ جب خود کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے. الفاظ کہیں سے سنے کہیں سے پڑھے, لوگوں کو آگے بتا دیے. ہر بندہ یہ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ اسلام تو ایک کھلا دین ہے, رائے کا اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ ایک حد کے اندر ہوتا ہے, اصول میں رائے کا اختلاف نہیں ہوتا. اس کی فروعات میں, تشریح میں, تو تشریح میں کئی پہلو ہوتے ہیں, وہ اختلاف میں ظاہراً اختلاف ہوتا ہے. حقیقتاً ایک شخص ایک پہلو پہ عمل کر لیتا ہے, دوسرا دوسرے پہ کر لیتا ہے. یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین, لیکن اسے مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. مشاجرہ کہتے ہیں شجر سے مشتق ہے. مشاجرہ کہتے ہیں کسی درخت کی شجر کی ٹہنیاں زیادہ نکل کر جب آپس میں الجھ جاتی ہیں تو اسے مشاجرہ کہتے ہیں, تو اس سے تو سایہ گھنا ہو جاتا ہے. کوئی دھوپ کی ادنا سی تار بھی نیچے نہیں آتی. تو وہ جو اختلاف تھا وہ تو باعث برکت تھا کہ ایک پہلو پہ, ایک حکم کے جو تین چار پہلو ہیں سب پہ عمل ہو گیا. اور یہی فرق ہے مسلمانوں کے معروف دو تین فرقوں میں, دیوبندی بریلوی میں جو بٹے ہوئے ہیں, یا مقلد غیر مقلد میں, انہیں کوئی فرق نہیں ہے. اصول کا کوئی فرق نہیں ہے, تشریح میں فرق ہے, سب مسلمان ہیں. جہاں اصول کا فرق آتا ہے وہاں اسلام اور کفر کا فرق آ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ قرآن درست نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے, کوئی صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے تو اسلام سے باہر چلا جاتا ہے, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اسلام سے باہر چلا جاتا ہے, کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے, عذاب و ثواب کا انکار کرتا ہے, فرشتوں کے وجود, ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار سارے دین کا انکار شمار ہوتا ہے. تو اصول میں اختلاف کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. فروعات کے اختلاف کو ہوا نہیں دینی چاہیے. اب ایک شخص نے حکم دیا پانی لے آؤ، ایک نے کہا جی گلاس ان دو تین انگلیوں میں پکڑنا، دوسرے نے کہا نہیں جی چار میں پکڑنا چاہیے، تو یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مقصد تو پانی لانا تھا، گلاس میں پانی لے آیا، بات ختم ہو گئی. اب اس نے دو انگلیوں سے پکڑا، تین سے پکڑا، یہ تو ایک الگ بات ہے. جیسے یہ بڑا بنا ہوا ہے جی امین بالجار کہتے ہیں، بھی امین بالجار بھی حضور سے ثابت ہے اور خاموشی سے بھی حضور سے ثابت ہے. آناف کہتے ہیں کہ شروع میں حضور آواز سے کہتے تھے، آخری عمر میں حضور خاموشی سے کہ، اس لیے خاموشی سے زیادہ افضل ہے، بلند آواز سے کہنا غلط نہیں ہے. بلند آواز والے جو امین زور سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زور سے کہنا زیادہ بہتر ہے، دل میں بھی کہہ دو تو جائز ہے. تو یہ تو اختلاف نہ ہوا، دو پہلو ہو گئے ایک بات پہ، دونوں پہ عمل ہو. رفع یدین کرتے ہیں تو رفع یدین تو ثابت ہے، سب کرتے ہیں، ہم بھی تو تکبیر اولی پہ رفع یدین کرتے ہیں نا. تو حنفی کہتے ہیں ایک دفعہ ہو گیا کافی ہے، مالکی کہتے ہیں نہیں جب بھی اللہ اکبر کہے رفع یدین کرنا چاہیے، ایک دفعہ بھی کر لیں تو درست ہے، لیکن ہر تکبیر پہ کہیں تو زیادہ ثواب. حنفی کہتے ہیں ایک دفعہ کہنا زیادہ ثواب ہے، بار بار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ رفع یدین کرنے پہ سب اصول پہ سب متفق. تو یہ تو کوئی اختلاف نہ ہوا، یہ تو باعث برکت ہو گیا، ایک کام کے دو پہلو ہیں، انہوں نے اس پہ عمل کر لیا، انہوں نے اس پہ عمل کر لیا، جسے جو مناسب سمجھتا ہے. لہذا ائمہ اربعہ میں ترجیح کا فرق ہے، اختلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو یہ درست ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ فرق ترجیح کا ہے. اختلاف ہوتا ہے اصول میں کسی چیز کا انکار کے، ایک کہتا ہے جی رفع یدین کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ اصول میں اختلاف آ گیا. تو فرمایا سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک طبقے کے، ایک فرقے کے سوا، ایک جماعت کے سوا، سب دوزخ میں جائیں. عرض کیا گیا من یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہوں گے یا رسول اللہ جو دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ من ہے یہ یا رسول اللہ، یہ طبقہ کون ہوگا یا اللہ کے رسول؟ کالا مانا علیہ و اصحابی، یہ وہ طبقہ ہوگا جس راہ پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اس راہ پہ چلے، میرے اور میرے صحابہ کے پیچھے چلنے والا طبقہ محفوظ ہو. باقی فرقے کیوں بنتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا ہر بندہ اپنی رائے منواتا ہے تو ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. اپنی رائے داخل نہ کریں، اللہ و اللہ کے رسول کی بات منوائیں تو فرقہ کس بات کا؟ قرآن و حدیث کی وہ شرح کریں جو حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے سمجھا اور اس پر حضور کے سامنے عمل کیا، اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہی آپ نے جو سمجھا ٹھیک تھا، یہی عمل مقصود تھا، تصدیق ہو گئی شارع علیہ السلام سے. اب اس پہ تشریحات کرنا اور لفظوں کو کھینچ تان کر ایک نیا راستہ نکالنا، اس میں کیا ہے؟ وہ نیا راستہ نکالنے والا کہتے ہیں اللہ کی مانو، رسول کی مانو، میری بھی مانو، میں بھی کچھ ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو ظاہر ہے جو یہ کرے گا دوزخی میں جائے گا. مسلمان تو نہ رہا، نہ اللہ کا احترام رہا، نہ نبی کی عظمت رہی، وہ اپنی رائے منوانا، نام اللہ رسول کا لیتا ہے، بات اپنی منوانا جاتا ہے، ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. تو فرقوں کی بنیاد اس انانیت پر ہے، ورنہ اسلام ایک ہی دین ہے، کوئی فرقہ نہیں اسلام. اب یہ کفر اسلام کی جنگ دیوبندی بریلی لگ گئی، بھی بریلی ایک مدرسہ ہے، دیوبند ایک مدرسہ ہے. 15-20 سال پہلے دیوبند والوں نے 100 سالگرہ منائی، بریلوی والوں کو اب ہوا ہوگا 100 سال. تو یہ 100-120 سال پہلے لوگ کیا تھے؟ دیوبندی بریلی تو مدرسہ ہی نہیں تھا، پھر کیا تھے؟ یہ تو جیسے علی گڑھ سے پڑھ کے آیا علی ہو گیا، لاہور سے گورنمنٹ کالج سے پڑھ کے آیا راویان ہو گیا، دیوبند سے پڑھ کے آیا دیوبندی ہو گیا، بریلی سے پڑھ کے آیا بریلوی ہو. دونوں میں قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، سارا نصاب دونوں میں ایک پڑھایا جاتا ہے. جب مولوی تشریح کرتے ہیں تو اپنا اپنی کرتے ہیں، یار یہ کیا تماشا ہے؟ تو یہ جو انانیت درمیان میں آ جاتی ہے فرقہ یہ بناتی ہے. تو فرمایا سب جہنم میں جائیں گے ایک کے سوا. ایک کون ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ روایت احمد ابی داؤد میں ہے, احمد میں ہے, اور ابی داؤد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. سنتان و سبعون فی النار, 72 جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. واحدۃ فی الجنہ, ایک جنت میں جائے گا. وہی الجماعہ, اور وہ الجماعت ہوگا. الجماعت سے آپ گروہ بھی مراد لے سکتے ہیں, انبوہ بھی مراد لے سکتے ہیں, لیکن وہ گروہ جو اسی جماعت پر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی, جس کا عقیدہ اور کردار صحابہ کی مقدس جماعت کے عقائد و اعمال کے مطابق ہوگا, وہ الجماعت کہلائے گا. سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ. فرمایا ایسے فرقے نکلیں گے جنہیں جس طرح بولا کتا کاٹ لیتا ہے نا, اور بولے پن کے جراثیم گھس جاتے ہیں رگو پہ میں, بندہ بولا ہو جاتا ہے. بولے پن کے مرض کا ایک عجیب تماشا ہے کہ وہ پانی پینا تو درکنار, بولا ہو جائے جانور یا بندہ جو بھی کتا بھی تو وہ پانی دیکھ بھی نہیں سکتا. اس کے جو بولے پن کے جراثیم ہیں وہ پانی کو بری طرح ریزسٹ کرتے ہیں. سو وہ پیاسا ہی مرتا ہے, پانی کو چھو تک دیکھ نہیں سکتا, دیکھنے پر بھی تڑپ اٹھتا ہے. تو فرمایا جس طرح بولا کتا کسی کو کاٹ لے تو وہ جراثیم وہ بیماری اس طرح اس کے وجود میں گھس جاتی ہے. لا یبقی منہ ارکم ولا مفصل, کوئی رگ کوئی ریشہ بچتا نہیں. اس کے جراثیم رگو پہ میں سرائیت کر جاتے. کوئی بیماری تو ہوتی ہے نا کہ بخار ہے تو وہ کس وجہ سے شروع ہوا, گرمی سردی سے اسے روکو ٹھیک ہو گئی. درد ہے اس کی کوئی وجہ ہے, وجہ ٹھیک کرو ٹھیک ہو گیا. یہ جو بولا پن ہے وہ کبھی ٹھیک ہو, اس کا کوئی علاج کوئی دوا ہے نہیں. کہ ہر جسم کے ہر ذرے میں دھس جاتا ہے, رگو پہ میں سرائیت کر جاتا ہے. لا یبقی منہ ارکم ولا مفصل, کوئی جوڑ کوئی رگ کوئی ادنا سے ادنا رگ باقی نہیں رہتی, بولا پن اس میں دھس جاتا ہے. اللہ دخلہ, کہ اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے. فرمایا یہ فرقوں کی بیماری اس طرح ہوگی جس طرح بولا کتا کاٹ لیتا ہے. تو جو بولا ہو جائے وہ کسی کی سنتا سمجھتا ہے. فرمایا یہ جو اپنی طرف سے فرقے گھڑ لیں گے یہ بولے ہو جائیں, کسی کی سن کے سنے سمجھیں گے نہیں. جس طرح بولے پن کا کوئی علاج نہیں, ان کا کوئی بھوکتے بھوکتے جہنم میں جائیں گے, کوئی ان کا علاج نہیں ہوگا, کوئی دوا ان پر اثر نہیں کرے گی. اللہ ہمیں معاف کرے, ہم اس دور کو آج دیکھ رہے ہیں. اچھا شوق ہے لوگوں کو, عجیب بات ہے. اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اللہ کے دین سے آشنا کرے, لوگوں کو مسلمان بنائے. آج شوق ہے ان فرقہ بازوں کو کہ مسلمانوں کو کافر اعلان کریں, جگہ جگہ اعلان, فلاں بھی کافر فلاں بھی. یار یہ کس نے تمہارے ذمہ لگا دیا؟ خدا کا خوف کرو, لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف بلاؤ. اسلام سے کفر کی طرف دھکیلنے کا کیا مطلب؟ اگر کسی میں گناہ ہے بھی غلطی ہے بھی سمجھاؤ, سمجھا نہیں سکتے تو تم اس کے کفر کا اعلان نہ کرو, وہ جانے اس کا رب جانے. کر سکتے ہو تو اس کے لیے دعا کر دو, اللہ قادر ہے اسے ہدایت دے. سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ, اس کے کفر کا اعلان کیوں کرتے؟ یعنی خواہ مخواہ دھکیل کر اسے کفر، وہ کہے گا چلو کافر تو کافر ہی، پھر آپ کو کیا ملا؟ کیا کمال کیا کہ ایک مسلمان کو کفر کی طرف دھکیل دیا؟ کیا کمال کیا؟ اسلام تو تھا کہ اللہ کی مخلوق کو کفر سے بچایا جائے، جیسے نبی کریم کی حدیث پاک گزری کہ میں تو کمر سے پکڑ پکڑ کر پھینکتا ہوں کہ جہنم میں نہ گرو، آگ میں نہ گرو. تو اسلام تو سلامتی کا دین تھا، بچانے کے لیے ہے، گرانے کے لیے، دھکے دینے کے لیے تو نہیں ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد لا دلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ فی النار وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے تو یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بچے گا نہیں، تو فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کبھی میری امت کو، یا راوی کو یہاں بھول ہوئی ہے، آپ نے یہ فرمایا میری امت کو یا امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، ساری امت گمراہ نہیں ہوگی، ہدایت پہ لوگ رہیں گے آخر زمانہ تک، تھوڑے ہوں یا بہت ہوں، ان کی کوئی مانے نہ مانے، لیکن ایسے لوگ رہیں گے جو ہدایت پر ہوں گے، اور وہ جو لوگ ہوں ان کی نشانی ہوگی وہ جماعت ہوں گے، ان میں اتفاق و اتحاد ہوگا، محبت و یگانگت ہوگی اللہ کے لیے. جماعت تو تب ہی بنتی ہے نا جب آپس میں محبت ہو، پیار ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو، ورنہ تو ہر ایک کو اپنی اپنی ہو تو جماعت کہاں بنتی ہے. تو فرمایا میری امت کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ کریم کی مدد اس جماعت کے ساتھ ہے. جو شخص جماعت سے جدا ہوا، من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا وہ آگ میں گرا، وہ گیا دوزخ میں. تو اہل حق کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. اہل حق کون ہے؟ جو اس بات پہ قائم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ تھا، جس میں رسومات و رواجات، جس میں دنیاوی چیزیں، شہرت کا لالچ، دولت کا، تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ اللہ کی رضا مقصد ہے، اور اللہ کی رضا اتباع رسالت میں. تو وہ جماعت حضور نے فرمایا میں نے ترتیب دی قیامت تک رہے گی، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی اپنی ذات کی انا کی تسکین کے لیے فرقے بناتے جائیں گے، لیکن سارے جہنم میں جائیں گے. اللہ کریم معاف فرمائے، اور اللہ ہدایت پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سو بندے کو سوچنا چاہیے. ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑا سوچتے ہیں، سیاسی جماعتوں تک لوگ تجزیے کرتے رہتے ہیں، اب کون سی اقتدار میں آنے والی جماعت ہے جو ڈوب رہی ہے، اسے چھوڑ کر ادھر بھاگ جاتے ہیں. بڑے بڑے نامور پہلوان بدلتے رہتے ہیں نا روز. دین کے معاملے میں ہم کیوں خانہ پوری کر لیتے ہیں، چلو جو اس میں ہے ٹھیک ہے. یار ایسا نہیں، دین میں بھی سوچنا چاہیے، حق پر کون ہے، سچی بات کس کی ہے، کہاں نجات کی امید ہے. نجات کی امید وہاں ہے جہاں اتباع رسالت ہے، جہاں اللہ کی اطاعت ہے، جہاں لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں نہ ہوں، دین خالص ہو. وان ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا بالسواد الاعظم فان من شذ شذ فی النار رواه ابن ماجہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، یعنی اہل اللہ کی، علماء حق کی اکثریت جس پہ متفق ہے اس کی پیروی کرو. جو اکیلے دکیلے نکل کر اپنا ایک الگ بنا لیتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ. متقدمین سے لے کر دیکھو، آج کی اکثریت کی بات نہیں، متکبرین سے آج تک اندازہ کرو کہ اکثریت کہاں رہی ہے. وہ صوفیاء پہ اعتراض کیے نا کسی نے, تو اس میں شعر میں جواب دیا گیا تھا کہ ہما شعران جہاں بستے ہیں سلسلہ, کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے عظیم لوگ, بڑے بڑے شعر اس زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. روباز ہیلا چساں بے گسلتی سلسلہ رہا, لومڑی ہیلے کر کے اس زنجیر کو کیسے توڑ سکتی ہے جس نے جہاں بھر کے شعروں کو جکڑ رکھا ہے. کہ عام ایک عام سا آدمی, بے عمل سا آدمی, کلامی کلامی باتیں کرنے والا اعتراض کس طرح سلاسل تصوف پہ کر سکتا ہے, جبکہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے, اہل علم, علماء, متقی, ورا, تقوی رکھنے والے لوگ اس کے قیدی ہیں. تو یہ اکیلے دکیلے لومڑ جو مکر فریب کر کے محض دنیا کمانے کے لیے عمر ضائع کر رہے ہیں, یہ اس کا کیا بگاڑ سکتا. تو سواد تو سیاہی کو کہتے ہیں نا, جہاں بہت سے ہجوم ہو جائے تو پھر وہ سیاہی سی بننے ایک نشان بن جاتا ہے نا, اس لیے کہتے ہیں سواد اعظم. بڑی سیاہی, بہت لوگ جہاں ہیں, یعنی بہت اہل علم, اہل حق, اہل اللہ, صوفیاء, اولیاء, علماء, اہل حق جہاں جمع ہیں وہاں رہو, ان کے ساتھ رہو. یہ اکیلا دکیلا جو نکل کر مرزا قادیانی کی طرح ایک مذہب شروع کر لیتا ہے, ادھر مت بھاگو. اسی طرح بے شمار بدعتی فرقے بن گئے ہیں دولت کمانے کا ذریعہ, ان کی طرف مت بھاگو, اہل حق کے ساتھ رہو.